السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اس کا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں الحمدللہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا. پھر اس مبارک دن میں الحمدللہ ہمیں مسجد میں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بحمدی تعالیٰ اس وقت خطبات جمعہ میں جو موضوع چل رہا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103 اور 104، امت مسلمہ کے لیے تین نکات، سہ نکاتی لا عمل، اس پر الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بھی خطاب فرمایا، اور یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے. آیت نمبر 102، 103، 104، 11واں رکوع سورہ آل عمران کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہیں مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو. یہ پہلا اہم ترین نقطہ ہر فرد، ہر اہل ایمان کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ہرگز نہیں مرنا مگر حالت فرما برداری میں. تو ہمیں اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھ کر موت کی تیاری کرنا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا ہی عقل مندی. تو دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی ہمیں فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرمائے. موت تو بہرحال آئے گی، کسی بھی حالت میں ہو موت کا ایک وقت پہلے سے متعین ہے. پھر آیت نمبر 103 میں الحمدللہ ہم احتسام بھی حبل اللہ کے حوالے سے قرآن حکیم کے پانچ حقوق کا تذکرہ کر رہے تھے. یہ دوسرا نقطہ ہے جو اہل ایمان کو بیان کیا گیا. یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں. یہ آپس میں جڑیں گے کیسے, بنیادیں مرصوص کیسے بنیں گی؟ جیسے ایک اینٹ ہوتی ہے, بلاک ہوتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر وہ کوئی زمین پر پڑی ہوئی ہو, لیکن وہی بلاک وہی اینٹ اگر دیوار میں لگا ہوا ہو, ایک الائنمنٹ کے ساتھ لگا ہوا, تو وہ دیوار کا حصہ ہے, عمارت کا حصہ ہے, اس کو مضبوط کرتا ہے. ایسے ہی فرد کی اصلاح تو بہت ضروری ہے. یقیناً فرد آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے انفرادی محاسبہ ہی ہونا ہے. کلہم آتی یوم القیامتی فردا, سورہ مریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں, اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن فردن فردن اللہ کی جناب میں آئے گا. تو فرد کی اصلاح تو انتہائی اہم ہے, لیکن فرد کی اصلاح ہی اگر مطمئن نگاہ ہو جائے اور اجتماعی سطح پر نظام باطلانہ ہو, عامرانہ ہو, ظالمانہ ہو, تو یوں سمجھیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے. باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو, کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں. نظام پورا کا پورا ظالمانہ ہو اور انسان فرد کی سطح پر اللہ کا تقوی اختیار کر کے تقوی کی اعلیٰ ترین مراتب طے کر رہا ہو, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے. بہرحال یہ جڑیں گے کیسے آپس میں, متقی پرہیزگار, یہ قرآن حکیم جوڑنے والی شے ہے امت. لہذا ہم سب مل کر اگر قرآن حکیم کے پانچ حقوق ادا کرنے لگیں, سب اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق, تو انشاءاللہ یہ امت آپس میں جڑ جائے گی. وہ پانچ حقوق کون سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے, انشاءاللہ اس کا آخری حصہ آج ہم نے پڑھنا ہے. سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا ہر مسلمان پر یہ ہے کہ اس کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کا کلام مانے. اس کو اللہ کا آخری مکمل کلام ماننا, اس پر ایمان لانا, یہ سب سے بنیادی حق ہے قرآن کی. لہذا الحمدللہ پونے دو عرب مسلمان ہیں جو قرآن حکیم پر زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار, ایک ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا, تصدیق و بالقلب. تو دوسرا درجہ تصدیق و بالقلب کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کلام مانتے تو سارے ہی ہیں لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانا جائے. پھر دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. روزانہ تلاوت جیسے نماز میں پانچ وقت پڑھتے ہیں الحمدللہ, ایسے ہی کچھ وقت متعین کر کے, وقت نکال کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا, سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک اس کی ترتیب بنانا بھی ضروری ہے. اور صحیح تجوید کے ساتھ, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا لازم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا سورہ بقرہ میں, والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے, ترتیب کے ساتھ, صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ, صحیح تجوید کے ساتھ. پھر تیسرا حق یہ کہ اس کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, سمجھا جائے قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے, پیغام ہے. پیغام پر عمل کب ممکن ہے؟ پیغام پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب اس کو سمجھا جائے. تو سمجھنے کی کوشش کرنا, جب تک عربی نہ آئے تو کیا کریں, عربی زبان جب تک نہیں آئے گی, جو اس وقت تک تراجم پڑھے جائیں, ٹرانسلیشن پڑھے جائیں, تفاسیر پڑھے جائیں اردو زبان میں, جو آپ کی مادری زبان ہے اس میں ترجمہ پڑھا جائے. ہدایت اللہ سے مانگی جائے, ہدایت دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری, لیکن بندہ کوشش تو کر سکتا ہے. لہذا قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ دے, سمجھ عطا فرما دے, تو قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے, آخری 20 سورتوں کا ترجمہ پڑھ لیجئے, اس کا مفہوم سمجھ لیجئے. پھر چوتھا حق اس کا یہ ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ثواب تو ملتا ہے قرآن حکیم پڑھنے سے، لیکن ہدایت اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک ہدایت پر، اس قرآن پر عمل کرنے کی نیت نہ ہو. لہذا جہاں تک ممکن ہو، ممکنات تک انسانی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جہاں تک ممکن ہو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ احکامات تو بہت سارے ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نماز کا حکم قرآن میں 700 مرتبہ آیا. 700 ٹائم اگر قرآن حکیم نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کی اہمیت بیان کرتا ہے، نماز کے فرائض کو توجہ دیتا ہے، تو اگر ایک شخص نماز باجماعت پڑھتا ہے تو وہ 700 مقامات قرآن حکیم کی 700 آیات پر عمل کر رہا ہے. اسی طرح قرآن حکیم کھانے پینے کے اعتبار سے حلال و طیب، حلال و پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیتا ہے. ایک انسان شعوری طور پر حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بچ رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے. اسی طرح حلال و طیب چیزیں کمانے کر کھانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے. ایک اور بات جو ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے مجھ سمیت، قرآن حکیم حکم دیتا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. تو آئیے ہم سب مل کر تہیا کریں پریکٹس کرنے کی، کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک ہم اپنے اخلاق پر کام کریں گے، بیہیویئرز، رویوں پر کام کریں گے. ایک ہفتہ پریکٹس کریں گے بجائے کسی اور کو تبلیغ کرنے کے، صرف اپنے اوپر کام کریں، اپنی پرسنالٹی پر، اپنے تھاٹس پر، اپنے اعمال پر، اپنے ٹائم مینجمنٹ پر کام کریں. کریں گے انشاءاللہ. کرنا کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. سب سے زیادہ انسان جو ہوتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے بات کی جائے لیکن بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. اچھا انسان کس کو سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارے معاشرے کے. آپ سے کوئی پوچھے نیک آدمی کسے کہتے ہیں، نیک آدمی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو. لیکن اگر آپ سے پیچھے کوئی پوچھے کہ نماز، روزہ، ہاں، زکات کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے بیوی بچے اس کو بد اخلاق سمجھتے ہیں، اس کے محلے والے، خاص طور پر اس کا پڑوسی، اس کے اخلاق سے پریشان ہیں، اس کے جو آفس کولیگس ہیں، اس کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو جو اس کے گاہک ہیں وہ اخلاق سے پریشان ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے، تو کیا خیال ہے آپ اس کے نیکی کی گواہی دیں گے؟ نیک انسان کا سٹینڈرڈ جہاں نماز، روزہ، حج، زکات ہے، یقیناً ہے، لیکن اخلاق حسنہ سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اچھی چیز ہے. اور سٹینڈرڈ کے طور پہ یاد رکھیے، اخلاق حسنہ کے حوالے سے سب سے زیادہ گواہی دینے والا، ویلڈ گواہی کس کی مانی جائے گی؟ آفس کولیگ سے بھی، باس سے تو اچھی طرح بات کی جائے گی، گاہک سے اچھی طرح بات کی جائے گی، لیکن سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے ہمارے بد اخلاقی کے ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کی بیوی، زوجہ محترمہ، اس کے اخلاق کی گواہی دے دے تو بہرحال یہ سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی. اور جیسے میں نے عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، کردار کی گواہی دینے والی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو کیا جواب دیا سید عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جیسے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، آپ کے اخلاق قرآن تھے، یعنی قرآن میں جو بات بیان کی گئی ویسی آپ کے اخلاق. تو خطاب جمعہ میں بعض حضرات بہت توجہ سے سنتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ٹیک اوے میسج دیا جائے تو کچھ عمل بھی کی نیت ہوتی ہے، میری بھی نیت ہے، آپ کی بھی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قولوا للناس حسنا، حسنا پر کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غلط بیانی نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے آواز کو بہت زیادہ لاؤڈ نہیں کریں گے. لاؤڈ نہیں سمجھتے ہیں، چیخنا، چلانا، دھاڑنا. آواز میں سب سے بری آواز کس کو کہا گیا؟ قرآن حکیم میں اللہ پاک فرمانا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، अब बुरी आवाजों में सबसे बुरी आवाज किसकी है? गधे की आवाज। जब गधा चीखता चिल्लाता है तो लोग खामोश हो जाते हैं, एहतरामन खामोश हो जाते हैं, या उसकी आवाज इतनी भद्दी होती है। तो जब हम चीखते हैं चिल्लाते हैं घर में खासतौर पर, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने किससे तशबीह दी है। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। अब बुरी आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन नोट कर लीजिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। खिताब जुम्मा में आवाज को लाउड किया जाता है, वहां धीरे नहीं बोला जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम जब जुमे का खिताब करते या कोई खिताब करते तो आपकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होते चली जाती, आपके चेहरे पर लाली आ जाती, आपके जज्बे में जोश जज्बा होता, इंस्पायरिंग होती, और ऐसे आप खिताब करते थे जैसे कोई लश्कर हमला आवर होने वाला उसकी इतला दे रहे हो, जज्बा पैदा करना। ये एक्सेप्शन है, जारी बात है। टेबल टॉक में आप जोर जोर से बात नहीं करेंगे, टेबल टॉक करनी है धीरे बात करेंगे, दलाइल से बात करें। असल चीज क्या होती है? दलील आपके पास क्या है? जिसके पास दलील नहीं होती वो क्या करता है? वो चीखता है चिल्लाता है बेइज्जती करता है लड़ाई करता है। जो जिनके पास दलाइल होते हैं, इल्म होता है, नॉलेज होती है, उनके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है टॉलरेंस होता है, बर्दाश्त होता है। बर्दाश्त अदम बर्दाश्त है क्यों? क्योंकि इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। बहरहाल कौन उन इन्नासी हुसना, लोगों से अच्छी तरह बात करो, और ये खुद ही लिखते जाएं कि आज मैंने 24 घंटे में किसी से बदतमीजी तो नहीं की, अच्छी तरह बात की बीवी बच्चों से। अखलाक और अखलाक के हंसने का आगाज याद रखिए सलाम से होता है। जो सलाम में पहल करने वाला हो कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, सलाम में पहल करने वाला किबर से बचा रहता है, और जो सलाम ना करे वो मुतकब्बिर है। और अल्लाह के नबी तो यहां तक छोटों को भी सलाम करते थे, सलाम में पहल करते थे, बच्चों को सलाम। हम आमतौर पर इंतजार करते हैं कि वो हमें सलाम, हम क्यों सलाम करें। तो ये अखलाक असना की आगाज हुज़ूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, तुम में से कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जरा हदीस को सुनिएगा, जरा मफहूम अंदाज जरा बड़ा हिला देने वाला, चौंका देने वाला। अल्लाह की कसम तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और मैं तुम्हें बताता हूं मोहब्बत कैसे पैदा होगी। अफशहु सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, आपस में से मोहब्बत पैदा हो। घर में दाखिल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कहीं आए हैं सलाम कीजिए। देखिए सलाम से सलामती की दुआ आप दे रहे हैं। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। कुरान की आयत है, कोई आपको सलाम करें आप उसका जवाब दीजिए, वैसे ही सच जवाब दे दीजिए या उसमें और बढ़ा कर दे दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल बातें इसमें, क्योंकि हमारे सबके अंदर कमी कोताही है अखलाक के अतबार से। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हमें कौनुल इन्नास हुसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कयामत के दिन लोग हमारी गवाही दे रहे हों। देखें ये गवाही मैयत में भी दी जाती है, मैयत में जाते हैं ना, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, वहां लोग आपस में मैयत के बारे में बात करते ही नहीं करते, कुछ ना कुछ तो करते ही है ना। अगर मैयत में जनाजे में किसी के बारे में खैर की बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है, उसके अखलाक उसके मामला, समझ लीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह के यहां भी अल्लाह ने चाहा तो वो बेहतर अंदाज में उठाया जाएगा। और किसी की बद अखलाकी नाफरमानी ना, अगर खुदा ना खास्ता लोगों की जबान पर आ गई, खुदा ना खास्ता, तो इस बात का शदीद अंदेशा है कि क्यामत के दिन वो शख्स बद अखलाक उठाया जाएगा, खुदा ना खास्ता। इसके बाद चौथा हक तो ये था कि इसकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश की जाए जहां तक मुमकिन हो। मैंने चंद बातें अर्ज कर दी, नमाज का तस्करा कर दिया, जकात की अदायगी अगर हम पर वाजिब है तो अदा करने की कोशिश करें, हज अगर वाजिब हो गया है फर्ज हो गया तो हज करने की कोशिश करें, रोजा रमजान का हलाल और पाकीजा रोजी कमाना, बच्चों की तालीम और तरबियत करना हलाल की तरह से। अब आइए आज आखिरी हक पर बात करते हैं, वो है इस कुरान हकीम को पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। इसको कहते हैं तबलीग कुरान। तबलीग के माने होते हैं पहुंचाना, बल्लिगु अन्नी वला वाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, बल्लिगु अन्नी, पहुंचाओ मेरी तरफ से, ऑन माई बिहाफ, वलाव आयतन, چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو. یہ کام کس کا ہے؟ تبلیغ قرآن بنیادی طور پر کس کا کام ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی؟ اس قرآن کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے. ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا، قرآن حکیم کی تبلیغ کرنا بنیادی طور پر کس کا فرض منصبی ہے؟ نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے وہ کلام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے. تو گویا تبلیغ کس کلام کی کرنی ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ کلام پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بالفرض بالفرض، تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. وہ تبلیغ دین، قرآن حکیم کا پیغام پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی. یہی ذمہ داری اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کی لگائی. 1,25,000 کے مجمع سے اللہ کے نبی نے جب گواہی لی تو پیغام کیا دیا، ذمہ داری کیا لگائی؟ خود نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو لوگ یہاں موجود ہیں، شاہد بمانے موجود، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہ موجود نہیں ہیں. یعنی تمام انسانوں تک، تمام عالم کے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان امتی کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. ظاہر بات ہے صلاحیت ہر انسان کی مختلف ہے. ایک گاؤں دیہات کا دیہاتی شخص ہے، اس کو نہیں پڑھنا لکھنا آتا، اس کی ذمہ داری الگ ہوگی، مختلف ہوگی، اس کی اکاؤنٹیبلٹی مختلف ہوگی. ایک شہر میں رہنے والا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی کرنا آسان کام ہے، ماسٹر ڈگری حاصل کرنا، ایم فل کرنا، ایم ایس کرنا، پی ایچ ڈی کرنا ایک مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے. کیا خیال ہے ایک دیہاتی اور ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر اکاؤنٹیبلٹی کے اعتبار سے برابر ہوں گے؟ دونوں کے کیلیبر الگ ہے نا، ذہنی صلاحیت الگ ہے. تو جس کی جتنی صلاحیت ہے، جتنی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیت، اسی اعتبار سے اس کی ذمہ داری بڑھتی چلی گئی. لہذا یہ پانچواں حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کا یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے اپنی امکان بھر، اور اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کی. آئیے ایک اور ٹیک اوے میسج لے لیتے ہیں. پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے کہ یہ ختم نبوت کی وجہ سے، عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ایک کلیکٹو رسپانسبلٹی امت کی. اب کوئی پیغمبر اور نبی تو آنے والے نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بھی آخری رسول بھی. سورہ عذاب کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہیں، خاتم النبیین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم اور رسول ہیں، تو پھر امت کی ذمہ داری کیا لگا کے گئے؟ اب ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت کا یہ کام، کار رسالت تو قیامت تک جاری رہے گا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی تو یہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اور اس غلبے دین کے لیے تبلیغ قرآن کرنا ضروری ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت، بعض سنتیں وہ ہیں جس میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر، اب یہ صرف دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی کنٹروورشل معاملہ نہ سمجھیے گا. مثال کے طور پر رفع دین ایک مرتبہ کرنا ہے یا تین مرتبہ کرنا ہے، اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں. اس میں مسالک ہمارے مختلف ہیں، ایک دفعہ حنفی کرتے ہیں، تین دفعہ اہل حدیث کرتے ہیں، شافعی کرتے ہیں. ایک سے زیادہ رائے ہیں، سنت دونوں ہیں. اسی طرح آمین زور سے کہنا ہے یا آہستہ کرنا ہے، اس پہ بھی ایک سے زیادہ رائے ہیں. لیکن دعوت ان اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ پورے 23 برس تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت. حضور نے فرمایا، میری تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور لوگ تیزی سے اس آگ کی وجہ سے روشنی پیدا ہوئی، لوگ جو پتنگے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے آگ کی طرف آنا شروع ہو گئے، جلنا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا، میری تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ تم آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہارے کپڑے پکڑ کر، کمر پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا, یہ ہے دعوت اللہ, تبلیغ دین کا اصل مقصد. ظاہری بات ہے اس کا اصل آبجیکٹو غافلوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. کوئی اللہ کے دین کی طرف آپ کو تبلیغ کرے تو اس کا احسان مانے. کوئی نماز کی بات کرتا ہے, کوئی قرآن کی بات کرتا ہے, کوئی دین. اس لیے کہ آپ کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں تو ہر امتی کی ذمہ داری ہے. لیکن آغاز کہاں سے کریں؟ آپ یہ ٹیک اوے میسج اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ کچھ عملی باتیں بتائی جائیں. آغاز کریں اپنے گھر سے. گھر میں سربراہ خاندان کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں اللہ پاک نے لگائی ہیں, وہاں اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ سورۃ تحریم میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. سورۃ تحریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے گھر والوں کی ذہن سادی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جہاں سربراہ خاندان کی ذمہ داری حلال اور پاکیزہ روزی کما کر لانا ہے. اس میں کوئی درس دیتا ہے؟ درس دیتا ہے کوئی بھی آج حلال روزی کمانی ہے؟ الحمدللہ آپ کا جی چاہے نہ چاہے گھر سے نکلتے ہیں. ریڑھی لگانے والا ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی ٹیچنگ کے لیے جا رہا ہے, کوئی پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں حلال اور پاکیزہ طریقے سے, تاکہ گھر والوں کی تربیت کی جائے حلال طریقے. اب گھر والوں کی ذہن سازی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے گھر والوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نہ کروں گا تو کوئی اور نہ کرے گا. ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اسکول, کالجز, یونیورسٹیز ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اچھی کر رہے ہیں, برے کر رہے ہیں, یہ سمجھ لیجیے آپ خود ہی. جیسا تعلیمی نظام ہوگا, جیسا سسٹم ہوگا, ویسے ان کی ذہن سازی ہوگی. تو گھر میں دعوت و تبلیغ کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ باہر ایک مادہ پرستی کا دور ہے, فتنہ دجال کا دور آ چکا. اس سے بچنے یا بچانے کے لیے, اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے گھر والوں کی ذہن سازی کرنا سربراہ خاندان کی ذمہ داری. کریں گے انشاءاللہ. کیسے کریں؟ ہر شخص اپنے اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے. کوئی بھی تفسیر اٹھائیے, مستند تفسیر, جو مستند ہو, آپ کے نزدیک متفق علیہ ہو, جو آسان ترجمہ ہو. عشاء کی نماز کے بعد کھانا ہوتا ہے, عام طور پر اس کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اس کو عشائیہ کہتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں؟ ایک کھانا تو کم از کم گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہوں گے. ایک آیت کریمہ روزانہ, ایک آیا, سنگل آیا, اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم, اس کی تفسیر گھر والوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے. دیکھیے پھر گھر میں ماحول بننا شروع ہوگا نہیں ہوگا. لہذا آج سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. کون سی سورت سب سے پہلی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. تفسیر عثمانی اٹھا لیجئے, تقی عثمانی صاحب نے تفسیر آسان ترجمہ کیا, وہ اٹھا لیجئے. معرف القرآن, تفہیم القرآن, آسان ترجمہ قرآن مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا. جو آپ کو آسان لگتا ہے, جس میں الفاظ آسان ہو, جس میں زیادہ مشکلات نہ ہو, آسانی سے گھر والوں کو شروع کر دیجیے. سورۃ الفاتحہ سے آغاز کیجئے, کیونکہ یہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت. پھر آخری 20 سورتوں کا آغاز کر لیجئے. ایک ہفتے کا سلیبس دے رہا ہوں آپ کو. کوشش کریں گھر کا ماحول پاکیزہ بنائیں اور گھر والوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ آپ کی بات سنیں, وہ ٹی وی نہ دیکھیں اس وقت, کوئی اور کام نہ کریں, محبت سے, پیار سے, کوئی انسینٹیو دے کر, محبت پیار سے لے کر آئے ہیں. دعوت و تبلیغ کے معاملے میں زبردستی نہیں کرنی, محبت سے, پیار سے, خیر خواہی کے جذبے سے یہ کام کرنا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں تبلیغ قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مبلغ قرآن بنا دے. سبحان اللہ, تبلیغ قرآن, مبلغ قرآن, اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر و بیشتر صحابہ کرام داعی اللہ تھے, مبلغ قرآن تھے. اللہ پاک ہمیں بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.